لیکن یہ انسان کا امتیاز ہے. انسان چاہے تو اپنی ان صلاحیتوں کو پروان چڑھائے, چاہے تو انہیں دفنے. ان صلاحیتوں کو پروان چڑھا کر کے اس مقام تک پہنچ سکتا ہے, اور اگر انہیں پروان نہ چڑھائے تو اتنا گر سکتا ہے. تو قرآن کے لفظوں میں اولئک کالانعام بل هم اضل, وہ جانور جیسے ہیں بلکہ جانور سے بھی افضل. ایک طرف ساری مخلوقات سے افضل, دوسری طرف ساری مخلوقات سے پستر. ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. بدترین مخلوق خدا بھی یہی انسان, بہترین مخلوق بھی یہی انسان, اور بدترین مخلوق بھی یہی انسان. اللہ نے دونوں پہلو اس انسان کے اندر رکھ دیے ہیں. اس کے بعد اس انسان کو وہ راستہ بھی بتا دیا کہ جس راستے پر چل کر کے وہ بہترین بن سکتا ہے, اور اگر اس راستے سے منہ موڑ لے تو بدترین بن سکتا. انا ہدیناہ السبیل, ہم نے راستہ دکھا دیا ہے, ہم نے راستہ بتا دیا ہے, اور راستہ بتانے کے بعد اسے اختیار دے دیا. اما شاکرا و اما کفورا, اب تمہاری مرضی ہے, چاہے اس راستے پر چل کر کے شکر پروردگار ادا کر کے مسجود ملائکہ بن جاؤ, اور چاہے تو اللہ کے بتائے ہوئے راستے سے منہ موڑ کر کے جانور سے بدتر ہو. اور راستہ بھی اللہ نے بتایا تو کس طرح سے بتایا؟ قسمیں کھا کھا کے اس پروردگار نے, جو محتاج قسم نہیں ہے, ایک قسم نہیں گیارہ قسم کھائی, گیارہ قسم کھا کر کے پروردگار نے اسے راستہ بتایا اس مقام تک پہنچنے کے لیے. قسم کھا کے کہتا ہے راستہ بس ایک راستہ ہے, قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. یقیناً اس سفر میں کامیاب وہ ہوں گے, اس منزل تک وہی پہنچ سکتے ہیں جنہوں نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا, اور جنہوں نے اپنے نفس کو گناہوں سے آلودہ کر لیا وہ ہرگز ہرگز اس مقام تک نہیں پہنچے. عزیزو, تزکیہ نفس کیا ہے؟ تزکیہ نفس کے سلسلے میں رکاوٹیں کیا ہیں, اور کون سی چیزیں جو ہے مددگار ثابت ہو سکتی ہیں, انہیں کو آج کے خدمت میں بیان کر رہا ہوں. گزشتہ دو مجلسوں میں میں نے یہ عرض کیا تھا کہ وہ چیز جو تزکیہ نفس کی راہ میں انسان کے لیے معاون و مددگار ثابت ہو سکتی ہے وہ ایمان ہے. ایمان کی تعریف کیا ہے؟ ایمان صرف جاننے کا نام نہیں ہے, بلکہ جاننے کے بعد, حصول معرفت کے بعد اسے ماننا بھی ہے, اور اس کے جو لوازمات ہیں ان پر عمل کا ارادہ ہے. اور ماننا بھی ہے تو پورے طور سے ماننا ہے, یہ نہیں کہ آدھا مانیں گے آدھا چھوڑ دیں گے. اگر آدھا مانا آدھا چھوڑ دیا تو قرآن کے لفظوں میں اولئک هم الکافرون حقا, سچ یہ ہے کہ یہی کافر ہیں جو آدھا لیتے ہیں اور آدھا چھوڑ دیتے ہیں. قرآن انہیں مومن ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کے بعد کل جہاں پر گفتگو ختم ہوئی تھی وہ یہ تھا کہ ایمان کس چیز پر. قرآن نے تو کہہ دیا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا, سوائے ان کے جو ایمان لائے. یا بشر الذین آمنوا, بشارت دے دو انہیں جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار. مگر کس چیز پر ایمان, کس چیز کو مانے, متعلق ایمان کیا ہے؟ قرآن مجید نے متعلق ایمان کو بھی واضح کر دیا تاکہ انسان غفلت میں رہ کر کے ان چیزوں پر ایمان نہ لا بیٹھے جو اس کی کامیابی اور سعادت کے لیے نہ صرف یہ کہ مفید نہیں ہے بلکہ نقصان دہ ہیں. چنانچہ پروردگار نے متعلقات ایمان کو بھی بیان کیا کہ ایمان کن چیزوں پہ لانا ہے. ارشاد ہوتا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب لیکن البر من آمن باللہ ویوم الجوم الآخر والملائکت والکتاب والنبیین. متعلقات ایمان کو واضح کر دیا کہ دیکھو تذکیہ نفس کے سفر میں مددگار وہ ایمان ہو سکتا ہے جو ایمان کس پر ہو؟ اللہ پر ایمان. والیوم الآخر اور اللہ کے ساتھ ساتھ قیامت پر ایمان ہو. وہ دن جس دن انسان کا حساب ہوگا, جس دن اس کے اعمال کو پرکھا جائے گا. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. وہ دن اگر ذرہ برابر بھی کسی نے نیک کام کیا ہے اسے اس کا پھل ملے گا, اگر ذرہ برابر بھی کسی نے جو ہے برائی کی ہے اسے اس کا انجام دیکھنا پڑے گا, اس کی صدا اسے جو ہے بھگتنا پڑے گی. لہذا انسان جب نیک عمل کر رہا ہو تو اس کے دل میں یہ نہ ہو کہ ہمارا عمل رائے گا چلا جائے گا, یہ کہنے کی ضرورت نہیں. کہ نیکی کر دریا میں ڈال, نیکی کر دریا میں ڈال, ان کے یہاں ہو سکتا ہے جنہیں قیامت پر ایمان نہیں ہے, جنہیں اللہ پر ایمان ہے, جنہیں قیامت پر ایمان ہے, انہیں اس بات کی پریشانی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے فلاں کے ساتھ نیک عمل تو کیا تھا, ہم نے احسان کیا بدلے میں انہوں نے ہمیں کیا دیا. ارے ان کے پاس ہے کیا جو ہمیں دیں گے؟ دینے والا پروردگار کی ذات ہے. یہ ایمان ہو اللہ پر ایمان, یعنی اس نے اس کائنات کو بنایا, اس کا خالق وہ ہے, اس کا مالک وہ ہے, اس کا نظام وہ چلا رہا ہے, اس کے قبضے قدرت میں ہر چیز ہے اور وہ ایک ایک عمل سے واقف ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, جو گناہ آنکھوں کے اشارے سے کیے جاتے ہیں ان سے بھی وہ واقف ہے, دل کے گہرائی, دل کی گہرائیوں میں چھپے ہوئے اسرار سے بھی اللہ واقف ہے, وہ اعمال سے بھی واقف ہے اور نیتوں سے بھی واقف ہے. اقرار پڑھیں گے محمد والے ایسا ایمان, اور اس ایمان کے اللہ پر ایمان, اس کے ساتھ ساتھ قیامت پر ایمان, ایک ایک چیز کا جہاں پر حساب ہوگا. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, ایمان اس بات کے اوپر اللہ کسی بھی نیک کام کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرنے دیتا ہے. لہذا جب انسان نیک کام کرے گا تو اس کے دل میں ایک استحکام ہے, ایک اطمینان ہے, ایک یقین ہے, دل میں بے چینی نہیں ہوگی, اضطراب نہیں ہوگا, کہیں ایسا نہ ہو ہم نے تو اپنا پیٹ کاٹ کے فلاں کو دے دیا. نہیں, وہاں کے اوپر پورا اتنا اور کا ہے پر ایمان, صرف اتنے ہی ایمان نہیں کہ اللہ ہے اور ایک قیامت کا دن ہے, نہیں اس بات پر بھی ایمان ہے اللہ حکیم ہے, اس نے اس کائنات کو عبث نہیں پیدا کیا ہے, لغو و بیہودہ نہیں پیدا کیا ہے, بچوں کا کھلونا نہیں ہے. جس طرح کے بچے جو ہے کھیل کھیل میں گھروندے بناتے ہیں, بنانے کے بعد بگاڑ دیتے ہیں, نہ بنانے کا کوئی مقصد نہ بگاڑنے کا کوئی مقصد. پروردگار حکیم ہے, اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ اگر انسان کو پیدا کیا ہے تو پیدا کرنے کا کوئی مقصد بھی ہوگا, اور مقصد جب ہے تو اس کو چاہیے کہ مقصد کو بیان بھی کرے, اور اپنا وہ منصوبہ جو انسان کے سلسلے میں ہے اسے پیش کرے. کیونکہ اللہ نے یہ ساری کائنات جو بنائی تو پوری کائنات کا ایک مقصد تھا, سورج کو بنایا اس کا ایک مقصد ہے, چاند کو بنایا اس کا ایک مقصد ہے, زمین کو بنایا اس کا ایک مقصد ہے, ساری کائنات کا مقصد اللہ یہ بیان کرتا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. یہ کائنات میں جتنی چیزیں آسمان اور زمین کی ساری چیزیں ہم نے پیدا کی کاہے کے لیے؟ بیکار عبث نہیں, ہم نے پیدا کیا انسان تیرے لیے. جب ساری کائنات انسان کے لیے تو انسان کو کیا خامخواہ پیدا کر دیا؟ ارے زمین کا مقصد ہے, چاند کا
مقصد ہے، سورج کا مقصد ہے، تو کیا انسان کا کوئی مقصد نہیں؟ نہیں، ایمان اس بات کے اوپر، اس حکیم نے اگر انسان کو پیدا کیا ہے تو جانوروں کی طرح چرنے کے لیے نہیں پیدا کیا، بلکہ اس کا مقصد تو جانوروں سے بڑھ کر کے ہوگا، اس کا مقصد کائنات میں جتنی چیزیں ہیں ان سب سے بڑھ کر کے، کیونکہ کوئی چیز اگر کسی چیز پر قربان کی جاتی ہے تو قیمتی چیز قربان کی جاتی ہے یا قیمتی چیز پر قربان کی جاتی ہے؟ جو چیز زیادہ قیمتی ہوتی ہے اس پر اسے قربان کرتے ہیں جو کم قیمتی ہوتی ہے، تو اگر ساری کائنات قربان انسان پر تو یقیناً انسان کی قیمت سب سے زیادہ، تو جب انسان کی قیمت سب سے زیادہ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان کو اللہ پیدا کرے، اس کا کوئی مقصد نہ ہو، اس کے لیے اللہ نے کوئی پیغام نہ بھیجا ہو، اس کے لیے کوئی نظام نہ معین کیا ہو؟ اللہ نے سورج کا نظام معین کر دیا، چاند کا نظام معین کر دیا، زمین کا نظام معین کر دیا، بھلا کیسے ممکن ہے جو وجہ تخلیق کائنات ہے اس کا کوئی نظام نہ ہو؟ اس کا نظام چھوڑ دیا ہوگا دوسرے تمہارے لیے نظام بناتے رہیں گے، اگر دوسرے سورج کا نظام بنا دیتے، اگر دوسرے چاند کا نظام بنا لیتے، اگر دوسرے زمین کا نظام بنا لیتے تو ہم سوچ سکتے تھے کہ دوسروں کو انسان کا نظام بنانے کا بھی حق ہے، جب تم سے کوئی نظام نہ بن سکا، جو چیزیں معمولی قیمت کی تھی ان کا نظام تم نہ بنا سکے تو انسان کا نظام کیا حق بناؤ گے؟ کائنات کے پیدا کرنے والے پر ایمان، روزے جزا پر ایمان، قیامت پر ایمان، اس نظام اور سسٹم پر ایمان، نظام اور سسٹم آئے گا کیسے؟ ان فرشتوں پر ایمان جو نظام کو لے کر کے آتے ہیں، من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ، ملائکہ کون؟ نظام کو لے کے آنے والے، والکتاب، اور اس کتاب پر ایمان جس میں وہ نظام لکھا ہوا ہے، جس میں وہ سسٹم لکھا ہوا ہے، وان نبیین، اور ان پیغمبروں پر ایمان جن پر یہ کتاب قانون اس نظام کو لے کر کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، متعلقات ایمان کو قرآن مجید نے اس طرح کا بیان کیا، اگرچہ سب کی بازگشت ہے توحید کی طرف، مرکز اور محور ایمان کا کون؟ اللہ کی طرف، پروردگار کے ذات کار ایمان کا مرکز اس نے بنایا، اسی نے اس کی حکمت نے روزے جزا کو معین کیا، اس کی حکمت نے جو ہے نظام معین کیا، اللہ کی حکمت کے باعث فرشتے نظام کو اترے لے کے اترے، اور قرآن یا اور ساری کتابیں جو انبیاء پہ نازل ہوئی وہ ساری کی ساری کیا ہیں؟ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہی تو ہے، اس کا بنایا ہوا قانون ہی تو ہے، اور وہ انبیاء جو اس کے قانون کو لے کر کے عوام اور ہم انسانوں تک پہنچانے والے ہیں، ایک صلوات پڑھیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہے متعلقات ایمان، انسان اگر اپنے نفس کا تزکیہ کرنا چاہتا ہے، اگر انسان منزل تک پہنچنا چاہتا ہے، اس منزل تک پہنچانے کے لیے جو چیزیں معاون ہو سکتی ہیں وہ ایمان اور ان چیزوں پر ایمان، جب ان چیزوں پر ایمان ہوگا، جب انسان کو اس بات کا یقین ہوگا، جب انسان یہ باور کر لے گا کائنات عبث نہیں ہے، جب انسان کو یہ معلوم ہو جائے گا اس خالق نے نظام بھی بنا کے بھیجا ہے، انسان کو یہ یقین بھی ہو جائے گا جس نے نظام بنایا ہے وہ حساب بھی لے گا، اس نے حساب کے لیے دن بھی معین کر دیا ہے، اور نظام بنانے والا ایسا ہے جس کی نگاہوں سے کوئی بچ کے نہیں نکل سکتا، تو کبھی ہوتا ہے قانون تو ہوتا ہے، نظام تو ہوتا ہے، لیکن جب انسان کو یہ بھروسہ ہو جائے نظام کو نافذ کرنے والا کوئی نہیں ہے، گرفت میں لینے والا کوئی نہیں ہے، تو اس کے عمل کا انداز کچھ اور ہو جاتا ہے، لیکن جب یقین ہوگا تو یقیناً انسان اس نظام سے ذرہ برابر انحراف نہ کرے گا، اور نظام اتنا جامع نظام بنایا ہے بنانے والے نے کہ اس نظام کو انسان نے اپنی زندگی میں جامع عمل پہنا دیا تو محال ہے کہ اس جگہ تک اس منزل تک نہ پہنچ سکے جو بنانے والے نے معین کیا عزیزو، لیکن ایمان سب کا ایمان ایک طرح سے نہیں ہوتا، ऐसा नहीं कि मुतमईन होकर बैठ जाए कि हम तो मोमिन है। मौलाना बात किससे कर रहे हैं, खिताब किससे कर रहे हैं? हम तो नहीं है मोमिन, हम तो ईमान ला ही चुके हैं। फिर ये तो तहसील है, हासिल है, बेकार की गुफ्तगू है। जाए वहां जाकर के गुफ्तगू करें जो मोमिन नहीं है। नहीं, कुरान कुरान जहां के दावत ईमान देता है वही कुरान ये भी बताता है ईमान इजाफे की चीज है। ऐसा नहीं है कि ईमान के घाटे वहां पहुंच गए अब आगे कुछ नहीं। नहीं, ईमान एक ऐसी चीज है जो हर आन उसमें इजाफा हो सकता है। मदारिज ईमान है, मरातिब ईमान है। ऐसा नहीं है कि या इंसान मोमिन या काफिर, बस कदम बाद ईमान के भी जो है मदारिज है और कुफर के भी मदारिज है। कुरान मजीद में मुख्तलिफ मकामात पे खुदा बंदे आलम ने जो है मुतनब्बे किया कि ईमान में इजाफा हो सकता है। चनाचे सुने खुदा बंदे आलम जहां मोमिनीन का तारुफ कराता कि मोमिन है कौन, एक तो मोमिन वो है जो हम सुन लेते हैं मोमिन है, इन्नमल मोमिनून, इन्नमल मोमिनून लदीना इज़ा ज़ुकिर अल्लाह वजलत कुलूबुहुम। किसी को परखना है अपने को, अपने ईमान को परखना है कि हम मोमिन है या नहीं। ये तो वो ईमान है जो हमने कह दिया कि हम मोमिन हैं, वो हमारे कह देने से क्या होता है? जिसे फैसला करना है जब तक वो न माने। फर्ज कीजिए अमेरिका है, अमेरिकी गवर्नमेंट ऐलान कर दे कि जो अमेरिका के नेशनल हैं उनको हम फला सहूलत देंगे, हम पहुंच जाएंगे जी हम भी नेशनल हैं, हम भी अमेरिका के नेशनल हैं, तो क्या हमारे कहने से मानेंगे? जो कहेगा उसे वो इम्तियाज मिलेगा कि नहीं? उसे मिलेगा जिसे वो मान ले। तो परवरदिगार ने अगर ईमान के लिए कुछ बताए, कुछ मकामात मुअय्यन किए हैं तो मोमिन की तारीफ भी वही मुअय्यन करेगा, हमें हक नहीं है। हमें तो यह है कि अपने को उसके मुताबिक बनाए, वैसा ढाले जैसा उसने मुअय्यन किया है। मोमिन के बारे में कहे इन्नमल मोमिनी इन्नमल मोमिनून, इन्नमा आप सब हजरात जानते अच्छी तरह, बच्चा बच्चा हमारा इन्नमा से जरूर वाकिफ है। इन्नमा का माना क्या होता है? क्योंकि हमारा तो हमको से ताल्लुक है ना इससे। इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम रिज्ज़ा अहले बैत, इन्नमा वलीयुकुमुल्लाह। मुख्तलिफ मकामात पर हमारे जहन इन्नमा के आशना, इन्नमा यानी बस यही है और कुछ नहीं। इन्नमा को वही बयान करते हैं ना जहां असरा महदूद करना हो। इन्नमल मोमिनून, बस मोमिनीन तो वही है, इसके अलावा नहीं है। कमतरी दर्जा है बनता ये ईमान का, ये ईमान का कमतरी दर्जा है, क्योंकि इसके बाद फिर ईमान और बढ़ना है। इन्नमल मोमिनून कौन है? मोमिनीन अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिर अल्लाह वजलत कुलूबुहुम। मोमिनीन वो है कि जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र होता है दिल उनके कांपने लगते हैं, दिल उनके तरसने लगते हैं। वो मोमिन नहीं है कि अल्लाह का जिक्र सुनते ही उनके अंदर एक नफरत की पैदा हो जाए। वैदा तुलयत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, और जब उनके सामने अल्लाह की आयतों की तिलावत की जाती है तो उनके ईमान में इजाफा होने लगता है। तो ईमान गोया बढ़ने की चीज है। ईमान का फकत एक दर्जा नहीं है, अगर एक ही दर्जा होता तो ज्यादा तुम ईमान का क्या मतलब था? जब अल्लाह की आयतों की तिलावत होती है उनके सामने तो उनके ईमान में इजाफा होने लगता है। अब जरा हम अपने ईमान को परखें, हम इतने मोमिन हैं। अल्लाह की आयतों को सुनने के बाद हमारा रिएक्शन क्या होता है, हमारा रद्द अमल क्या होता है? हर आदमी अपने को खुद आजमा ले, किसी दूसरे को आजमाने की जरूरत नहीं है। ना हमें हक है कि हम आपको आजमाएं, ना आपको हक है कि आप हमें आजमाएं। नहीं, हम अपने को आजमाएं, आप अपने को आजमाएं। टीवी खोला तो खैर तरह तरह के चैनल आ गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान चैनल भी है। टीवी खोला, इत्तेफाक से वो चैनल खुल गया जिसमें कुरान की तिलावत आ रही है। इत्तेफाक से वो चैनल खुल गया जिसमें कुरान की तिलावत। अब हमारा रिएक्शन क्या है? وجہ لکھو کون لادت ہو بھی مانا یا فوراً چینج کر دیا یہ کہاں سے آ گیا اس کے مقابلے پہ اگر وہ چینج آ گیا اب ساری تھکن دوں اب یہ بھی یاد نہیں آتا کہ جاب پہ جانا ہے بچوں کا اسکول لیٹ ہو جائے گا انسان اپنے کو خود پرکھ لے نہ بل مومن ہوں تو مومن کی تعریف ہو اور جو ایسے مومن ہیں ان کے ایمان میں اضافہ ہوگا یعنی کوئی ایمان بھی کوئی ایمان کون سا ایمان ہے ابتدائی ایمان ہے وہ تو ابتدائی ایمان ہے اس کے بعد دوسری آیت ارشاد ہوتا ہے وہ الذی اللہ کا تعلق ہے یہاں تو تعلق کس کا تھا مومن کا تھا وہ الذی اللہ اس ذات کا نام ہے کہ انزل السکینہ فی قلوب المومنین جس نے مومنوں کے دل پر سکینہ نازل کیا کاہے کے لیے لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم تاکہ جو ایمان پہلے سے موجود ہے اس ایمان میں اور اضافہ ہو جائے اگر اضافے کا امکان نہ ہوتا مثال کا پھر کیا معنی رہ جاتا ہے صلوات پڑھیں گے محمد علیہ
ہمارا بچاؤ کریں گے وہ ہمارے ہمارا ساتھ دیں گے
مومن ہیں واقعی، ایسے موقع پر ان کا ایمان گھٹتا نہیں ہے، ان کا ایمان اور بڑھتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایمان میں بڑھنے کی گنجائش ہے، جہاں پر ہے وہاں رک نہ جائیں۔ ارے بھائی ابھی تو پہلی کلاس میں آئے ہو، اس کے بعد دوسری کلاس ہے، تیسری کلاس ہے، ہائی اسکول ہے، اس کے بعد جو ہے بیچلر ہے، ماسٹر ہے، پی ایچ ڈی ہے، دروازہ کھلا ہوا ہے۔ جو دیا ہے سنیں، ولما رأى المؤمنون الأحزاب، یہ تو بتا کہ جب وہ دیکھی، جب وہ لوگ ان سے کہتے ہیں تو یہ کہتے ہیں، اب دیکھ لیا، تجربہ بتا رہا ہے قرآن، عملی تجربہ۔ تیسری آیت جو پیش کیا تھا وہاں تو یہ تھا کہ اگر ایسا ہوگا تو وہ یہ کہیں گے، ایک تھیوری ہے، ایک نظریہ ہے، نہیں اب عملا ہو گیا۔ ولما رأى المؤمنون الأحزاب، جب صاحبان ایمان نے، مومنوں نے دیکھا ساری جماعتیں، ساری پارٹیاں، ساری طاقتیں متحد ہو کر کے مومنوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے میدان میں آ گئیں، آئیں گی نہیں آ گئیں، اشارہ ہے جنگ خندق کی طرح۔ فلما رأى المؤمنون الأحزاب، جب لوگوں نے یہ دیکھا تو دیکھے جا کہاں، ہاذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، ارے یہی تو ہمارے اللہ اور رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ خدا اور رسول کسی کو دھوکے میں نہیں رکھتے، جھوٹے وعدے دے کے نہیں بلاتے، وہ پہلے سے بتا دیتے اس راستے میں کتنی کٹھنائیاں پائی جاتی ہیں۔ جو سچے ہوتے ہیں وہ پہلے بتا دیتے ہیں، یہ نہیں آ جاؤ آ جاؤ ہمارے ساتھ، اندھیرے میں لے کر کے آتے، بعد میں مصیبتوں کا سامنا پہلے ہی بتا دیا۔ یہ شہادت کا ہے الفت میں قدم رکھنا، اگر لا الہ الا اللہ کہا ہے، یہ شہادت کا ہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، پہلے ہی تو بتا دیا ہے کہ ہاذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہی تو ہمارے اللہ اور رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، یا تم راہ مستقیم پر آؤ گے یا تم راہ خدا پہ آؤ گے۔ ارے شیطان اپنی ساری طاقتوں کو لے کر کے جمع ہو جائے گا، جب تک مسلمان کمزور رہتا ایمان میں ایک شیطان کافی ہوتا ہے، ایک شیطان کافی ہوتا ہے۔ شیطان اپنی طاقتوں کو خام خواہ ضائع نہیں کرتا، نہ اپنا وقت برباد کرتا ہے، نہ اپنی طاقتیں ضائع کرتا ہے، لیکن جب وہ دیکھا نہیں نہیں یہ مومن تو بڑا مضبوط مومن ہے، یہ تو کسی حال سے پیچھے ہٹنے والا نہیں، بدر میں نہ ہٹا، احد میں نہ ہٹا، مختلف جگہوں پر امتحان دے چکا، اب سارے شیطان متحد ہو کر کے آ گئے اکٹھا سارے کے سارے۔ وہ کہتے ہیں ہاذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول نے تو پہلے بھی ہم سے یہی وعدہ کیا تھا، وصدق اللہ ورسولہ، اور تو میرے اللہ اور رسول نے وعدہ کیا تھا، اس کا وعدہ سچا ثابت ہوا، اس کا وعدہ سچا ثابت ہوا۔ ہوا کیا؟ ما زادہم الا ایمانا وتسلیما، جب انہوں نے یہ منظر دیکھا، ساری طاقتیں اکٹھا ہو کے آ گئی، سبب یہ بنا ان کے ایمان میں بھی اضافہ ہو گیا اور تسلیم میں بھی اضافہ ہو گیا۔ تلاوت پڑھیں گے محمد ایمان وہ چیز ہے جس میں اضافے کی گنجائش ہے۔ ذرا مطمئن نہ ہو جائے کہ ہم تو مومن ہیں، ہم تو مومن ہیں، ہاں اگر یہ جانچنا چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان کس پائے کا ہے، حدیثوں میں ہے نا، حدیثوں میں ہے، امام فرماتے ہیں ایمان کے دس درجے، ایمان کے دس درجے، البتہ ان درجوں کے بھی درجے ہوتے ہیں، درجوں کے بھی درجے ہیں۔ ہمارے یہاں پہلے امتحان جب ہوتا تھا تو امتحان نمبر دیا جاتا تھا 20 25 30 40 50 60 80 90 100، اب نمبر دینے کا انداز بدل گیا، اب آیا اے بی سی، اے مائنس اے پلس ہوتا ہے نا، ان کا 90 سے لے کے 100 تک کیا دے گے، اے پلس ہے، اے پلس 90 بھی اے پلس، 91 بھی اے پلس، 92 بھی اے پلس، تو اے پلس کے درجے ہوئے نا، جب امام نے کہا ایمان کے 10 درجے تو ہر درجے کے بھی درجے ہیں. کہا سلمان,
سلمان 10ویں درجے پر تھا,
سلمان 10ویں درجے پر پائے, ابو ذر 9ویں درجے پر پائے, مقداد 8ویں درجے پر پائے. تو درجات ہیں نا, البتہ یہ درجات ہیں مومنین کے, یہ مومنین کا ایمان ہے جہاں گنجائش ہے اضافے کی. لیکن جب باری امیر المومنین کی آتی ہے سارے پردے بھی اگر ہٹا دیے جائیں اب علی کے ایمان میں اضافے کا امکان نہیں ہے. اضافہ وہاں ہوتا ہے جہاں کمی پائی.
ایسے پرکھیں کہ ہمارا ایمان کدھر ہے, کہاں ہیں ہم. انسان کو بہت اہم چیز ہے نا کہ اپنی پوزیشن کو پہچانے, کہاں کھڑے ہیں,
کس مقام پہ ہیں ہم,
پہلی کلاس میں ہیں, دوسری کلاس میں ہیں, کہاں ہیں, تاکہ اسی اعتبار سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں نا.
کیسے پہچانیں علامت ایمان کیا, پہچان کیا ہے ایمان
کی. ایمان کی پہچان عمل ہے.
ایمان کی پہچان عمل ہے. جیسا ایمان ہوگا, جس درجے کا ایمان ہوگا
اسی درجے کا عمل ہوگا,
اسی درجے کا عمل ہوگا.
دیکھیں ہماری زندگی میں گناہ کتنا ہے, معصیت کتنی ہے, نافرمانی کتنی ہے, مخالفت کتنی ہے. اگر ہمیں اپنی بیماری کا یقین ہے اور ڈاکٹر کس کی جو ہے استعداد اور صلاحیتوں پر یقین ہے, اس کی تشخیص پر یقین ہے, کیا ممکن ہے کہ ڈاکٹر کے نسخے پر اس کے بتائے ہوئے علاج میں ذرہ برابر بھی کوتاہی کرے؟ ہو سکتا ہے. ہاں اگر ہمیں یا تو ڈاکٹر پر ایمان نہیں ہے یا اپنے بیمار ہونے کا یقین نہیں ہے, تب تو ممکن ہے دکھانے کے لیے گھر والوں کا اصرار ہے چلو ڈاکٹر کے پاس, سب کے دباؤ میں پریشر میں آ کے چلے گئے, ٹھیک ہے دوا دے دیا, لوگ کھڑے ہوئے ہیں تو تھوڑا دوا کھا لیا, اگر کوئی نہیں ہے دوا اٹھا کے پھینک دیا.
لیکن اگر ہمیں یقین ہے, اگر ڈاکٹر کے پاس کسی کے دباؤ میں نہیں گئے تھے, واقعی اپنے کو بیمار سمجھتے ہیں, واقعی ڈاکٹر کے ڈاکٹر کا محتاج سمجھتے ہیں اپنے کو, اور واقعی ڈاکٹر کے علم پر اس کی تصدیق پر یقین ہے ہمیں,
ناممکن ہے کہ اس کے علاج میں ذرہ برابر کوتاہی ہو.
جن کا ایمان 10ویں درجے کا ایمان ہوگا, جتنا قوی ایمان اتنے ہی گناہوں سے دور انسان.
اگر ایمان کے اعلیٰ درجے پر فائدہ
محال ہے,
کسی واجب کو چھوڑ دے, کسی حرام کے قریب چلا جائے,
حتیٰ مستحبات اور مکروہات کا ارتکاب کرے,
کہیں گے کیسے ہو سکتا ہے. اگر ایسا کرے گا انسان تو پھر تو معصوم ہو جائے گا نا. معصوم تو اسی کو کہتے ہیں جو گناہ نہ کرے, جو واجبات کو نہ چھوڑے, جو حرام کا ارتکاب نہ کرے. مگر معصوم کو ہم سنتے ہیں 14 ہی ہیں, 15واں تو نہیں ہو سکتا. کس نے کہہ دیا
14 تو وہ معصوم ہیں جن کی عصمت کی ضمانت پروردگار نے لی ہے. یہ معصوم تضمینی ہیں جن پر ایمان تشیعوں کی بنیاد.
لیکن اس کے علاوہ بھی شخصیتیں ہیں
جو معصوم ہیں, لیکن معصوم اس معنی میں نہیں, عصمت تضمینی نہیں ہے ان کی.
جناب عباس کے بارے میں کیا نظریہ ہے,
جناب زینب کے بارے میں کیا نظریہ ہے, یہ شخصیتیں کون تھیں, جناب علی اکبر کے بارے میں کیا نظریہ ہے, یہ 14 میں تو نہیں شامل ہے. ان کی عظمت تضمینی تو نہیں ہے مگر ہے معصوم.
کتنی شخصیتیں ہیں علماء میں جو کی اس پائے کی گزری ہیں جنہوں نے کبھی کوئی گناہ نہ کیا. سید مرتضیٰ اور سید رضی دو بھائی ہیں. سید رضی وہی ہیں جنہوں نے مولا کائنات کے خطبوں کو, خطوط کو, کلمات قصار کا ایک کلیکشن جمع کیا جس کا نام پڑا نہج البلاغہ.
دو بھائی ہیں, سید مرتضیٰ جو ہے بڑے بھائی,
سید رضی چھوٹے بھائی. نماز کا وقت ہے, جماعت ہونی ہے,
خب آداب جماعت میں یہ ہے, عادل ہونا تو شرط ہے ہی, احکام جو ہے نماز سے واقف ہونا شرط ہے, قرآن کا صحیح ہونا شرط ہے, یہ تین چیزیں شرط ہیں. اس کے بعد کچھ چیزیں جو شرط نہیں ہیں مگر مستحب ہے کہ اس پر عمل کیا جائے, فضیلت زیادہ ہے. فرض کیجئے کہ دو موجود ہیں, دونوں عادل ہیں, ایک کا تقویٰ زیادہ ہے, جس کا تقویٰ زیادہ ہے اس کو جو ہے مقدم کر دیا جاتا ہے. دونوں عالم ہیں, ایک کا علم زیادہ ہے, جس کا علم زیادہ ہے اسے آگے کر دیا جاتا ہے. بہرحال مستحب یہ ہے کہ افضل آگے ہو. دونوں بھائی کھڑے ہیں, نماز پڑھنی ہے, ایک کو امام بننا ہے, تکلفات کی جگہ بھی نہیں ہے, تکلفات کا موقع بھی نہیں کہ پہلے آپ آگے آپ, نہیں. یہاں تو فضیلتوں کو درک کرنا ہے, جہاں فضیلتوں کو درک کرنا ہے وہاں تکلفات بالائے طاق. تکلفات دنیاوی مسائل میں تو ہو سکتے ہیں, کھانا کھانا ہے جی آپ کھا لیجیے, میں نہیں کھاتا, یہ اچھا والا آپ کھا لیں گے, بڑا والا ہم کھا لیں گے, لیکن جہاں پر مانوی مسئلہ ہے ثواب لینا ہے نا. لہذا سید مرتضیٰ اپنے کو شاید چھوٹے بھائی کے افضل سمجھتے ہیں, مگر کھل کے کہہ بھی نہیں سکتے, ایک ادب بھی ہے نا, کسی بات کو کہنے کی تہذیب بھی ہوتی ہے, ایک طریقہ بھی ہوتا ہے. بڑا اعراض کہ میں تم سے افضل ہوں, تم میرے پیچھے نماز پڑھو, نہیں کہہ سکتے, کہنا چاہتے, کہتے ہیں نماز میں امام کو بنے, اس نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا. عادل تو اسے کہتے ہیں نا, کبھی گناہ کیا بھی تو توبہ اگر کر لیا تو عدالت تو واپس آ گئی. گناہ پر اصرار نہ ہو, فی الحال ارتکاب گناہ نہ ہو. سید مرتضیٰ کہتے ہیں بہتر یہ نماز وہ پڑھائے جس نے کبھی کوئی گناہ نہ کیا ہو, یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں میں وہ ہوں جس نے کبھی کوئی گناہ نہ کیا. یہ کہا بڑے بھائی نے, اور چھوٹے بھائی نے کیا جواب دیا, بھیا نماز وہ پڑھائے جس نے کبھی گناہ کے بارے میں سوچا بھی نہ ہو. یہ اقبال نہیں ملا ہے, یہ قبولیت اس اخلاص کا نتیجہ ہے. کتاب جمع کی سید رضی نے آج منسوب ہے امام علی سے. عام آدمی شاید یہ سمجھتا ہے گویا حضرت علی نے لکھا ہے نجل البلاغہ, نہیں, ان کے کلمات کو جمع کیا ہے سید رضی. تو دو بھائی, ایک کہتا ہے جس نے کبھی گناہ نہ کیا ہو, سید رضی کہتے کبھی گناہ نہیں کیا, سید رضی کہتے گناہ کے بارے میں سوچا بھی نہیں. چھوٹی بات دفعہ, گناہ کے بارے میں سوچنا گناہ نہیں ہے, یہ گناہ کے بارے میں سوچنا کبھی سبب بن جاتا ہے گناہ. گناہ سے اگر بچنا ہے تو پہلی منزل ہے کہ گناہ کے بارے میں سوچے نہیں. جناب عیسیٰ سے منقول ہے, جناب عیسیٰ کہتے ہیں انا موسیٰ امرکم اللہ تزنوا, موسیٰ نے آ کے تمہیں حکم دیا تھا کہ زنا مت کرو, میں اس سے بڑھ کے تم سے کہتا ہوں وانا آمرکم اللہ تحدثوا انفسکم بالزنا. موسیٰ نے کہا تھا زنا مت کرنا, میں کہتا ہوں زنا کے بارے میں سوچنا بھی نہیں. اس کے بعد جناب عیسیٰ دونوں کا فرق بیان کرتے ہیں, زنا کرنا اس کے بارے میں سوچنا, گناہ کرنا گناہ کرنے کے بارے میں سوچنا. فرماتے ہیں فإن من يحدث نفسه بالزنا, جو انسان گناہ تو نہیں کرتا مگر گناہ کے بارے میں سوچتا ہے, اس کی مثال کیا ہے معلوم ہے؟ ایک انسان کو جو گناہ کرتا ہے اس کی مثال یہ ہے, اپنے گھر میں آگ لگا دیا, گھر جل کر کے خاکستر ہو گیا, گھر جل گیا, لیکن وہ انسان ایک وہ ہے گناہ کرتا نہیں مگر گناہ کے بارے میں سوچ رہا ہے. فرماتے ہیں کمن اوقد نارا فی بیت مطبق, گھر کو آگ نہیں لگایا, ایک ایسا گھر بہترین آراستہ گھر ہے, ڈیکوریٹڈ گھر ہے, ڈیکوریشن کیا ہوا گھر ہے, بہترین پینٹ ہوا ہے, ساری آرائش کی چیزیں گھر میں ہیں, اس نے گھر میں آگ جلایا, آگ لگایا نہیں, گھر میں آگ جلایا, کسی تسلے میں, کسی محدود جگہ پر آگ لگی نہیں, मगर घर में आग जली, नतीजा क्या हुआ? धुआं तो उठेगा ना। अब सजद दुखान तदाबीर, आग से उठने वाले धुएं ने आग में घर को जलाया नहीं। अगर गुनाह कर लिया होता तो घर जल गया होता। फिर गुनाह के बारे में सोचा है तो आग से उठने वाले धुएं ने सारे डेकोरेशन को स्याह बना दिया। घर महफूज रह गया मगर बदनुमा हो गया, घर महफूज रह गया मगर बदशक्ल हो गया घर। लिहाजा न सिर्फ ये कि गुनाह करे नहीं, गुनाह के बारे में सोचे नहीं। सोचना और फिक्र बड़ी अहमियत है इसकी, सोचने और फिक्र की बड़ी अहमियत है। खुसूसन इंसान अगर गुनाह के बारे में उसके अंजाम के बारे में सोचता है, अगर गुनाह के अंजाम के बारे में तथा सोचता है गुनाह करने के बारे में, तो ये मुमकिन है इंसान को गुनाह की तरफ ले जाए। तबलीग की जहां गुफ्तगू आती है वहां पर मर्जे तबलीग को कैसा होना चाहिए, जो तौकी है इमाम की वहां पर दो लफ्जे हैं। वामा मंगाना मेरा तो कहा, वो इंसान जो फकीह हो शर्त इल्म, उसके बाद क्या है? खाइनन लिनफ्से, जो गुनाह न करता। उसके बाद एक अजीब जुमला है, मुखालिफन लिहवा, जो ख्वाहिश नफ्स का मुखालिफ हो। क्या मतलब ख्वाहिश नफ्स का मुखालिफ? अभी बैठे हुए दिल चाह रहा है फला खाना अगर मिल जाता, फला गाड़ी अगर मिल जाती, फला बंगला अगर मिल जाता, ये ख्वाहिश नफ्स है, सबके दिल में पैदा होती है। ख्वाहिश पैदा होना एक बात है, उसके पीछे चल के ख्वाहिश की तकमील दो तरह से हो सकती है, हलाल तरीके से हराम तरीके से। अगर हलाल तरीके से ख्वाहिश को पूरा करने का जरिया हमारे पास मौजूद है तो उसकी तकमील होगी हलाल तरीके से, और अगर हलाल तरीके से जरिया नहीं है। अब यहां पर दो तरह के लोग, जो ख्वाहिशों के असील हैं, जो ख्वाहिशों के पाबंद हैं, जो ख्वाहिशों के गुलाम हैं, वो हर कीमत पर ख्वाहिश की तकमील चाहते हैं। हलाल तरीके से हो जाए तो हलाल तरीके से, वरना हराम तरीके से। तो ख्वाहिशों का इत्तेबा खुद गुनाह नहीं है, लेकिन कभी कभी गुनाह का सबब बन जाता है। मर्जे तकलीफ को बहुत बड़ा ओहदा दिया गया है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, पूरी कौम की बागडोर उसके हाथ में। कहे खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाओ, कहे बैठ जाओ तो बैठ जाए। जिंदगी मौत हयात इख्तियार उसको दे दिया गया। जंग की आग में कूदने को कहे तो कूदना पड़ेगा, जंग तो जंग, खुलो तो खुलो, लेकिन ये बागडोर हरेक के हाथ में समाई गई है, शर्त लगा दी गई। इल्मी महारत एक तरफ से, तकवा गुनाहों से हिफाजत एक तरफ से, दूसरी तरफ से ख्वाहिशात से नफ्स का गुलाम भी न हो, ताकि गुनाह के रास्ते मसदूद हो जाए। तो एक गुनाह न करना एक चीज, गुनाह के बारे में सोच भी न सके इंसान। जितना ईमान का दर्जा बुलंद होगा उतने ही गुनाह से इंसान दूर होगा, और सिर्फ दूर नहीं होगा बल्कि उस मकाम पे पहुंच जाएगा जहां सैयद रदी पहुंचे हुए। सैयद रदी उन 14 मासूमीन में शामिल नहीं है। सैयद रदी का दर्जा बहरहाल जिन शख्सियात का मैंने नाम लिया, जनाब अब्बास का नाम लिया, जनाब अली अकबर का, उनसे कहीं बस। जब सैयद रदी का यह मकाम, जनाब अब्बास का क्या मकाम रहा, जनाब अली अकबर का क्या मकाम रहा होगा, जनाब जैनब का क्या मकाम रहा होगा। इसी मकाम पर फायर होने का नतीजा था कि जैनब ने इतनी बड़ी मुसीबत पड़ने के बावजूद उनके कदम में लफ्जिश नहीं आए, उनके कदम में लफ्जिश नहीं आए। मैंने गलत किया था कि सर का कटा देना एक बहुत बड़ी मुसीबत थी, लेकिन सर से चादर का दे देना ऐसा भी नहीं है कि जैनब की बेरदारी, जैनब की अजीरी असीरी एक इत्तफाकी अमर था। आ गई थी करबला में, किस मुसीबत में गिरफ्तार हो गई, नहीं, जैनब ने ये रोल पूरी आजादी और इख्तियार और इल्म आगही के साथ। जैनब जानती थी, हुसैन भी जानते थे कि करबला में अगर जैनब आएगी तो जैनब पर क्या गुजरेगी, किन मुसीबतों से गुजरना होगा। किसी मुसीबत में बेखबरी में फंस जाना और है, اور شعور و اختیار و آزادی و آگاہی کے ساتھ اسے قبول کرنا اور ہوگا۔ جس وقت امام حسین کربلا کی جانب جا رہے تھے، مدینے سے نکل رہے تھے، تو سب نے سمجھایا تھا نا کہ مدینے سے مت جائیے، خصوصاً عراق کا ارادہ نہیں کیجیے گا۔ آپ کی نانی ام سلمہ نے آ کے سمجھایا تھا، بیٹا حسین دیکھو ہر جگہ جانا، عراق کا رخ مت کرنا، کہ تمہارے نانا سے میں نے سنا ہے کہ میرا حسین سرزمین کربلا پہ مر رہا ہے۔ امام حسین نے کہا نانی اماں مجھے معلوم ہے، میں جانتا ہوں۔ نانی اماں کیا اس مقام کی آپ زیارت کرنا چاہتی ہیں جہاں آپ کا نواسا تین دن کا بھوکا اور پیاسا مارا جائے گا؟ جناب ام سلمہ نے زیارت کا اشتیاق ظاہر کیا، امام حسین نے کہا اشارہ کیا، ساری زمینیں پست ہوئی، زمین کربلا بلند ہوئی۔ نانی اماں وہ مقام دیکھ رہی ہیں، یہ وہ مقام ہے جہاں بھیا حسن کی نشانی قاسم مارا جائے گا۔ نانی اماں وہ مقام وہ ہے جہاں شبیہ پیغمبر، ارے میرا کلیل جوان بیٹا علی اکبر۔ نانی اماں وہ مقام ہے جہاں میں کھڑے ہو کر کے اپنے ششماہے کے لیے پانی کا تقاضا کر رہا ہوں گا، لیکن پانی کے بجائے تیرے سے شوبہ سے جواب دیا جائے گا۔ نانی اماں وہ جگہ ہے، وہ نشیب دیکھ رہی ہیں نا، یہ وہ مقام ہے جہاں آپ کا حسین شہید کیا جائے گا۔ سب جانتے تھے امام حسین، چنانچہ جب محمد حنفیہ آئے ہیں انہوں نے سمجھانا شروع کیا ہے، اور آخر میں محمد حنفیہ کہتے ہیں بھیا جب آپ کو اپنا انجام معلوم ہے، جب آپ کو پتا ہے سارے مرد مارے جائیں گے، سب شہید کر دیے جائیں گے، اور آپ کو جانے پہ اصرار ہے تو آپ جائیے، لیکن اپنے ہمراہ خواتین کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ بھیا ان بیویوں کو آپ مدینے میں چھوڑے جائیں، ان کی حفاظت ہم کریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ حسین کو اپنے بھائی پر بھروسہ نہیں ہے، اتنا اعتماد ہے حسین کو محمد حنفیہ پر کہ اپنا جانشین بنا کے گئے ہیں مدینے میں۔ جملہ ہے بھیا سب آئیں گے، آپ نہیں، آپ مدینے میں میری آنکھ کی حیثیت سے رہیں گے۔ اتنا بھروسہ ہے محمد حنفیہ پر حسین کو کہ حسین نے اپنا وصیت نامے انقلاب کربلا، جس میں فلسفہ انقلاب کربلا بیان ہوا ہے، محمد حنفیہ کے سپرد کیا ہے۔ مگر جب وہ کہتے ہیں کہ بھیا بیویوں کو کہاں لے جا رہے ہیں، ان کو مدینے میں رہنے دیجئے، تو محمد حنفیہ کو حسین نے وہی جواب دیا ہے جو نانا نے حسین کو جواب دیا تھا۔ جب رخصت آخر کے لیے امام حسین رسول خدا کی قبر پر آئے ہیں، تعویذ قبر سے نپٹ کر کے روتے روتے جب آپ کی آنکھ لگ گئی ہے، خواب میں جب نانا کو دیکھا، حسین کہتے نانا کہ آپ کی قبر میں حسین کے لیے تھوڑی سی جگہ نہیں ہے، امت بھی شکایت کرتے ہیں۔ حسین سے پیغمبر فرماتے بیٹا ان اللہ شاء یراک قتیلا، اے میرے لال تیرے شہید ہوئے بغیر، تمہارے قتل ہوئے بغیر یہ دین نہ بچے گا۔ مشیت پروردگار یہ ہے کہ دین بچے، اور دین کو بچانے کی راہ میں تم شہید کیے جاؤ۔ یہی جواب امام حسین نے محمد حنفیہ کو دیا ہے، بس ایک لفظ کی تبدیلی ہے، بھیا ان اللہ شاء ان یراہن سبایا۔ مشیت پروردگار یہی ہے، میری بہنیں اسیر ہوں، ارے میرا سر کٹے بغیر دین نہ بچے گا۔ زینب کی اسیری کے بغیر میرا مقصد شہادت نہ بچے گا۔ اے عزیزو جملہ پڑھ کے مجھے بڑا تعجب ہوتا تھا، پالنے والے تجھے کیوں یہ پسند ہے کہ زینب اسیر، پالنے والے تیری مشیت میں کیوں ہے کہ زینب پر رہنا سر پھر آئی جائے؟ لیکن اے عزیزو جب بعد کے واقعات کو دیکھا گیا تو جملے کی گہرائی کا اندازہ ہوا، اگر کربلا میں زینب نہ ہوتی، اگر زینب کے بازوؤں میں رسن نہ بنتی، اگر زینب اسیر کر کے کوفہ و شام کے بازار میں نہ لے جائی گئی ہوتی، اگر زینب کے خطبے نہ ہوتے بازار کوفہ و شام میں، تو بنی امیہ نے ایسا ماحول قائم کر رکھا تھا کسی کو پتا بھی نہ چلتا کہ کربلا میں کون مارا گیا، کیوں مارا گیا، مقصد شہادت کیا تھا، کسی کو کان و کان خبر نہ ملتی۔ بس ایک روایت جس سے اندازہ ہوتا ہے عالم اسلام کتنی غفلت میں تھا۔ دور دراز کے شہروں کی بات چھوڑیے، کوفہ جو کربلا سے ملا ہوا شہر ہے، جو لوگ زیارتیں کر چکے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کوفہ اور کربلا میں 60-70 کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ نہیں ہے۔ کوفہ بے خبر ہے، کوفے کو یہ نہیں پتا جو مارا گیا ہے کربلا میں وہ رسول کا نواسا تھا، راکب جوش رسول مارا گیا ہے، ارے فاطمہ کی آغوش کی زینت مارا گیا ہے، علی کا لخت جگر مارا گیا ہے، کوفے میں تو یہی خبر ہے۔ ایک خارجی تھا ریاض باللہ جس نے امیر المومنین کے خلاف خروج کیا تھا، وہ مارا گیا ہے اور اس کے اہل بیت اسیر کر کے لائے جا رہے ہیں۔ چنانچہ راوی کہتا ہے میں ہنس کر کے پلٹ رہا تھا، میں کوفے کا رہنے والا نہیں ہوں، کوفہ میرے راستے میں تھا، محرم کی 12 تاریخ کو میں کوفہ پہنچا ہوں۔ جب میں کوفہ پہنچا ہوں میں نے کوفے کا عجب عالم دیکھا، ساری دکانیں بند ہیں، بازار بند ہے، لوگ نئے نئے لباس پہنے ہوئے ہیں، جشن کا سما ہے، خوشیاں منائی جا رہی ہیں، یہ جیسا منظر ہے مجھے بڑا تعجب ہوا، میں کوفے کے حالات سے واقف تھا، ارے آج تو ان کی کوئی خوشی کا دن نہیں ہے، یہ کوئی عید کا موقع نہیں ہے، تو یہ عید جیسی تیاریاں کیسی ہیں؟ وہ کہتا ہے میں نے کوفے کے ایک باشندے سے پوچھا، بھائی یہ ماجرا کیا ہے، یہ خوشی کیسی منائی جا رہی ہے، یہ عید جیسا منظر کیوں ہے؟ اس نے کہا لگتا ہے تم کوفے کے رہنے والے نہیں ہو، ارے کربلا میں حلیا باللہ خاتم بدہن ایک خارجی نے امیر المومنین کے خلاف خروج کیا تھا، وہ وہاں مارا گیا ہے، اس کے اہل خانہ اسیر کر کے لائے جا رہے ہیں، ہم لوگ اسی کی خوشی منا رہے ہیں۔ راوی کہتا ہے میں کھڑا ہو گیا کوفے میں کنارے، ذرا دیکھوں کہاں کے اسیر ہیں، کہاں کے رہنے والے ہیں، وہ خارجی کون تھا؟ راوی کہتا ہے تھوڑی ہی دور گزری، تھوڑی ہی دیر گزری تھی، اچانک اعلان ہوا، قافلہ شہر میں داخل ہوا چاہتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب قافلہ شہر میں داخل ہوا تو میں نے کیا منظر دیکھا، قافلے میں آگے آگے کچھ نیزے ہیں، نیزوں کے اوپر کچھ سر نصب ہیں۔ اب جب میں نے سروں کو دیکھا، چہروں پہ نگاہ ڈالی تو کیا دیکھا، ارے چہرے سے تو نور برس رہا ہے، میں بڑا پریشان ہوا، کہتے ہیں کہ خارجی ہے، دین سے خارج ہو گیا ہے، لیکن اس کے چہرے سے اتنا نور، کہیں کافروں کے چہرے پہ اتنا نور ہوتا ہے؟ ابھی میں اسی اضطراب میں تھا، اسی پریشانی میں تھا، اچانک میں نے دیکھا کچھ اونٹ شہر میں داخل ہو رہے ہیں، اونٹ کے اوپر کچھ بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں جن کے سر پہ رضا نہیں ہے، بازوؤں میں رسن بندھی ہوئی ہے، بیویوں کی آغوش میں کچھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بچے اتنے بھوکے ہیں، چہرہ زرد ہو گیا ہے، رخسار پیلے پڑ گئے ہیں، اتنے پیاسے ہیں، ہونٹوں پہ بکڑیاں جمی ہوئی ہیں، ارے کوفے کی عورتوں سے یہ دردناک منظر دیکھا نہ گیا، گھر میں گئیں جا کر کے صدقے کا خرما لائیں، لا کے بچوں کو دینے لگی، میں نے اچانک دیکھا اسیروں میں سے ایک بیوی کھڑی ہوئی، خرما واپس کرنے لگی، یا اہل کوفہ ان صدقت علینا حرام، اے کوفے والو ارے صدقہ ہم پہ حرام ہے، کوفے کی عورتوں نے کہا بی بی ہم نے بڑے اسیر دیکھے ہیں مگر تم جیسے شریف نہ دیکھے، بھوک کا یہ عالم ہے، چہرہ درد ہو گیا ہے، پیاس کا یہ عالم ہے، ہونٹوں پہ بکڑیاں جمی ہیں، اور شرافت کا یہ عالم، ہم صدقہ نہ کھائیں گے، منائیے لو ساران تننا، ارے تم لوگ کہاں کے رہنے والی ہو؟ بی بی نے سر پیٹ کے کہا نہنو من وفار آل محمد، ارے ہم رسول کی نواسی ہیں، ہم فاطمہ زہرا کی بیٹی ہیں، میں زینب، یہ ام کلثوم، دونوں کے نیزہ پہ حسین کا سر ہے، اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، تم سیعلم الذین آمنوا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ واسطہ ہے محمد والے محمد کا، ہماری مختصر سے عبارت کو قبول فرما، پالنے والے صدقے میں اہل بیت اطہار کے ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہمارے ایمان میں دن بدن اضافہ ہوتا رہے، پالنے والے ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت کو راسخ فرما، بار الہ ہمیں اہل بیت کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق کرام فرما، پالنے والے جو بیمار ہیں صدقے میں اہل بیت اطہار کے انہیں شفائے کاملہ عنایت فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، بار الہ امام زمانہ کے ظہور میں تعدیل فرما، جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکے۔ اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان واجعلنا من اعوانه وانصاره۔